أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
یہ سورہ حج 17ویں سپارے کی ایک سورت ہے جس کی چند آیات ہم نے پڑھی ہیں. ان آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس پہلے اور عظیم گھر حرم سے ہے اور حج کے بعض مسائل سے ہے. آیت نمبر 25 سے جو سورہ الحج کی آیت ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ, یہاں سے آغاز ہوا اور یہ سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 38 تک جا رہا ہے. ان 14 آیات میں حج کے مسائل کو اور حرم کی حرمت اور اس کی عظمت کو اور اس سے متعلق جو دوسرے مسائل ہیں ان کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس سال یعنی 1416 ہجری 1996 عیسوی اس سال حجاج کرام کو اپنے گھر کا طواف اور حج کرنے کی سعادت سے نوازا اور آسانی اور سہولت کے ساتھ یہ اہم فریضہ حجاج نے ادا کیا. اللہ تعالی تمام آنے والے حجاج کے حج کو ان کے مناسک کو قبول فرمائے اور اس حج کو پورے عالم میں عموماً اور امت کی ہدایت کے لیے خصوصاً اللہ تعالی ایک ذریعہ بنائے. یہ حرم کی حاضری اور حج یا عمرے کا سفر یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. مسلمان کی زندگی کا سب سے مبارک سفر یہ سفر ہے اور سب سے مبارک اوقات اس کی زندگی میں وہ اوقات ہیں جن اوقات کو وہ ان مقامات مقدسہ میں گزارتا ہے. یہ وہ جگہ ہیں، مکہ ہے، مدینہ ہے اور گرد و نواح کے علاقے ہیں. ان علاقوں کو دیکھنے کی تمنا شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس کے دل میں یہ تمنا اور آرزو نہ ہو. اور خود ہمارے کتنے سلف صالحین اور کتنے بزرگان دین اور کتنے مجاہدین اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہند و پاک میں گزرے جو زندگی بھر یہ تمنا کرتے رہے کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے اس گھر کو دیکھیں. اور کچھ ایسے تھے کہ وہ اللہ کے اس گھر کی عظمت سے واقف تھے، اس کی تعظیم سے واقف تھے، اس کی حرمت سے واقف تھے، اس کے مقام سے واقف تھے. اور پھر جب وہ اپنے آپ کو وہ دیکھتے، اپنے گناہوں کو دیکھتے، اپنی سیاہ کاریوں کو دیکھتے تو انہیں بڑا عجیب محسوس ہوتا کہ یہ بندہ عاصی اور اتنی مداراتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے کمزور اور گناہگار اور سیاہ کار لوگ اس گھر کو جا کے دیکھیں، اور اگر دیکھیں تو کیسے دیکھیں کہ ہم اس قابل کہاں، اور ہم نے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس قابل کہاں چھوڑا کہ ہم اللہ کے اس گھر کو دیکھ سکیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کہنے والے نے یہ کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ واقعی اللہ کے حرم کو دیکھنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے. اس حرم کے مالک نے ہم سے جو کچھ کہا اور ہم نے اس سے جو وعدے کیے، عالم ارواح میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو عملی زندگی میں ہم نے کہاں تک پورا کیا. اور یہ حرم کتنا عظیم ہے اس لیے کہ، اور یہی یعنی اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس کی حرمت کی سب سے بڑی دلیل اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلی ایمان بھری نگاہ ڈالنے سے تمام صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں. پہلی ایمان بھری نگاہ ڈالنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. یہی وہ مرکز ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، جس کی طرف پانچ وقت نماز پڑھتے ہوئے ہر مسلمان اپنا رخ کرتا ہے. اور قبلہ رخ ہونا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. انسان مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دور ہو، قریب ہو، اس کا رخ بہرحال حرم اور کعبے ہی کی طرف ہوگا. تو یہ حرم کی حاضری، اس کا تعلق عمرے سے ہو، زیارت سے ہو، طواف سے ہو، حج سے ہو، یقیناً ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور حج کے بارے میں تو ہم خود سب جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے بنیادی اہم پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الى ذلك سبیلا. تو پانچواں اہم رکن اسلام کا وہ حج ہے، لمن استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، حج کرنے سے اس حاجی کی زندگی کے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ تعالی کھا دیتا ہے، یعنی تھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور یہ حج وہ عظیم حج ہے کہ اس کو اگر صحیح طریقے پہ ادا کیا جائے اور آداب اور شرائط اور قیود کا خیال رکھا جائے، من حج فلم يرفث ولم يفسق تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ رجع کا یومی ولدت امه، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ حج اگر صحیح طریقے پہ ادا کر لیا جائے اور حج میں خلاف ورزی سے، گناہ سے، نافرمانی سے، بے حیائی سے، بغاوت سے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی کسی بھی قسم کی برائی سے انسان دور رہے، تو حج سے فراغت کے بعد یہ ایسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے صاف ستھرا بچہ نکلتا ہے. اور حج مبرور وہ حج کے جو قبول ہو جائے، اور قبول وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اور اس کی جزا یہی ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے. تو حج کرنا اور عمرہ کرنا، اللہ کے اس گھر میں حاضری دینا، حرمین شریفین، دونوں حرمین میں سے کسی بھی حرمین کا سفر، یہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے. لیکن ہر نیکی کو انجام دینے سے پہلے انسان اس نیکی کو صحیح طریقے پہ ادا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ جو ایک فطری جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو، یہ بڑی نیکیاں ہیں کوئی چھوٹی نیکی ہو، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ، کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. اگر کوئی گناہ کر کے تمہیں تکلیف ہو، رنج ہو، تم ندامت محسوس کرو، اور تم اپنے دل میں یہ محسوس کرو کہ ہاں یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی، گناہ کرنے کے بعد دل میں تکلیف محسوس کرو، اور نیکی کرنے کے بعد دل میں سرور محسوس کرو، خوشی محسوس کرو، تو یہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے. انت مؤمن، یہ تمہارے یعنی مومن ہونے کی نشانی ہے. اگر گناہ کر کے تکلیف ہو، رنج ہو، اور اگر گناہ کر کے تکلیف کا احساس اور جذبہ ختم ہو جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلکہ اب تو حالات اور واقعات ایسے ہو گئے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کتنے وہ کبیرہ گناہ ہیں جن کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. مثلا رقص اور موسیقی کی مجلس اور محفل میں جانا، اس کو لوگ ثقافت، کلچر، آرٹ اور تہذیب اور تمدن کا نام دیتے ہیں. بے حیائی کو، فسق و فجور کو، آنکھوں اور کانوں کے زنا کو اللہ اور اس کا رسول اسے زنا قرار دیتا ہے اور اسے کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے. اللہ کا رسول اس کی حرمت کا فتویٰ دیتا ہے، لیکن لوگ اسے اپنی تہذیب اور تمدن اور کلچر اور آرٹ کا نام دیتے ہیں، اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب جو آدمی جتنا زیادہ بے حیا ہوگا اور جتنا زیادہ بےہودہ و بدتمیز ہوگا، اور جس کو جتنی کم غیرت اپنی خواتین پہ آئے گی، بلکہ عام الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو بالکل ہی گزر جائے تمام شرافت کی حدوں سے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی زیادہ ترقی پسند ہے، ترقی یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، ماڈرن ہے، اور یہ موجودہ زمانے کے ساتھ چل سکتا ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا ہے، دین کا آپ سے یہ مطالبہ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ تو فرسودہ اور دقیانوسی بات ہے. تو نیکی کسی بھی قسم کی جائے، خواب و نماز پڑھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، انفرادی نیکی ہو، اجتماعی نیکی ہو، اس کا تعلق بدن سے ہو، اس کا تعلق مال سے ہو، اس کا تعلق فکر سے ہو، اس کا تعلق لکھنے اور پڑھنے اور بولنے سے ہو، ہر نیکی کے قبول ہونے کے لیے چار اہم شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ نیکی کرنے والا شخص صاحب ایمان ہو. اگر اس کا ایمان کمزور ہے اور ایمان کے بجائے عقیدے اور فکر میں اور عمل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، تو اس شخص کی نیکی قبول نہیں ہوتی. کیونکہ خود قرآن میں اور احادیث میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے بڑے گناہوں کی نشاندہی کر دی ہے جو انسان کی باقی ماندہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اور اس پر مستقل ایک درس ہم دے چکے ہیں، اس کا عنوان ہے نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہ. اس میں تفصیل سے قرآن کی آیات اور تمام احادیث کو جمع کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان محسوس ہی نہیں کرتا، غیر شعوری طور پہ، غیر ارادی طور پہ، اور اس کے چاہنے نہ چاہنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان گناہوں میں سے کوئی گناہ اگر انسان سے سرزد ہو جائے تو اس کی باقی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ایمان کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالی ہر اس شخص کی کسی بھی نیکی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو ایمان والا ہو، اور جس شخص کے یہاں ایمان نہ ہو، شک ہو ایمان میں، یا ایمان کے بجائے کفر ہو، یا ایمان کے بجائے شرک ہو، یا ایمان کے بجائے اور کوئی معاملہ ہو، اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی. اور اسی طریقے پہ ایمان کے بعد جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نیکی کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. اگر اس نیکی کے کرنے میں ریاکاری، نام و نمود، شہرت، تصنع، بناوٹ یہ چیزیں ہیں تو یہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اخلاص کی ضد ریاکاری ہے. امام احمد ابن حنبل کی مسند میں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اخوف ما اخاف علیکم من الشرک الاصغر، مجھے تم لوگوں پہ چھوٹے شرک کا بڑا ڈر اور خطرہ رہتا ہے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا الریا، ریاکاری. ریاکاری چھوٹا شرک ہے. اس کو شرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ مسلمان ہونے کے ناطے اور بندہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کی یہ ذمہ داری اور اس شخص پہ یہ واجب ہے کہ یہ اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کی ایسی عبادت کرے کہ جو اسی کے لیے ہو، اسی کی رضا کے لیے ہو. جب یہ اس عبادت میں دکھاوا لے آتا ہے، دکھاوے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، دیکھنے والے دیکھ کر میری تعریف کریں، میری دینداری کی گواہی دیں، میرے متقی و صالح ہونے کا چرچا کریں، مجھ پہ اعتماد کریں، میری عزت کریں، میرا نام ہو، شہرت ہو، تو مخلوق اللہ کے ساتھ شریک ہو گئی. نیکی کی جانی چاہیے تھی اللہ کے لیے، آپ نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر لیا، اس لیے اس کو شرک کہا جاتا ہے. اور یہ ریاکاری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بارے میں صحیح احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالی تین قسم کے آدمیوں کا حساب کتاب لے گا، باقی مخلوق کا حساب کتاب شروع ہونے سے قبل. سب سے پہلے تین قسم کے آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک عالم دین ہوگا، حافظ قاری عالم ہوگا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہوگا، اور تیسرا اللہ کے لیے لڑنے والا، شہید ہونے والا ہوگا. یعنی ظاہری طور پر دنیا میں وہ یہی کہتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو تقریر کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، لکھتا اور بولتا اور پڑھتا ہے، دین کے غلبے کی کوشش کرتا ہے، اپنی توانائی اور صلاحیت کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے، عالم ہے، اور واقعی یہ دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ شخص شہرت اور ریاکاری کے لیے یہ کام کیا کرتا تھا. اس کا علم سوائے اللہ کسی اور کو نہیں تھا، اور یہ چاہتا تھا شہرت ہو. اسی طریقے پہ انفاق فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنے والا ظاہری طور پہ مسجدیں بناتا، یتیم خانے بنائے، مدرسوں کو پیسہ دیا، سڑکیں بنائی، رفاع عامہ کے کام کیے، لیکن اس کی نیت شہرت اور دکھاوا تھا. تیسرا وہ شخص کے جو لڑتا رہا جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ، اس نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. حقیقت میں اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا. اللہ تعالیٰ تینوں کو بلائے گا، پوچھے گا اے میرے بندے تو نے کیا کیا؟ تو یہ عالم صاحب کہیں گے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ضبط یا عبدی، اے میرے بندے، تم میرے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ساری محنت صرف اس لیے کی کہ تمہارا نام ہو، سو تمہارا نام دنیا میں ہو گیا، ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو. دوسرا شخص آئے گا اس سے یہی سوال ہوگا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے سارا مال تیرے لیے خرچ کر دیا, اللہ فرمائیں گے آپ جھوٹ بولتے ہیں. یہی معاملہ شہید کا ہوگا جو غلبہ اسلام کے لیے نہیں لڑا بلکہ کسی اور مقصد کے لیے. اس حدیث کو ارشاد فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام, ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنوں پہ اپنا ہاتھ زور سے مارا, ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتی فقال یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ بہم النار یوم القیامہ. مجھے میرے گھٹنوں پہ ہاتھ زور سے مار کے کہا کہ ابو ہریرہ یہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. جیسے جب ہم آگ جلاتے ہیں تو چولہا جلانے کے لیے لائٹر استعمال کرتے ہیں یا ماچس استعمال کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو جہنم کی آگ کے بھڑکانے کے لیے پہلے ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اول خلق اللہ تسعر بهم النار, اتنی بڑی سزا ان کو اس لیے ملی, ان لوگوں نے دنیا میں یہ نیکی شہرت اور دکھاوے کے لیے کی, اللہ کی رضا کے لیے نہیں. تو دوسرا نقطہ ہم یہ سمجھ لیں, ہر نیکی کے قبول ہونے کی دوسری اہم شرط اخلاص ہے, اور تیسری اہم شرط نیکی کے قبول ہونے کی متابعت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت. یعنی آپ نے اس عمل کو کیسے انجام دیا, یہ نیکی اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے, بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسے کیا, اور یہ خود آپ کا حکم ہے. نماز کا جب معاملہ آیا تو نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. حج کا معاملہ ہے, پھر ارشاد فرمایا خذو عنی مناسککم, اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. تو حج اس طریقے پہ کیا جائے جس طریقے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آج معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی آسانی کی تلاش میں ہے, یہ صاحب چونکہ منا میں قیام واجب نہیں ہے, تو اگر جدہ والے جدہ آ جایا کریں تین دن, اے سی میں آرام سے سو جایا کریں, اور جناب آرام بھی ہو اور تکلیف بھی نہ ہو اور حج کا ثواب بھی پورے کا پورا مل جائے, اور یہاں سے جا کر ہم شیطان کو مار کر آ جایا کریں, کیونکہ واجب نہیں ہے سنت ہے, گویا کہ سنت کی آپ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. اور پھر یہاں پر جدہ میں رہنے والے اور اس علاقے کے قرب و جوار میں رہنے والوں کے لیے تو بڑا سنہری موقع ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دور دراز سے آنے والوں کی طرح مہینوں بھر سفر میں رہیں اور سفر کی مشقت جھیلیں, یہ چار پانچ دن, صرف چار دن یا پانچ دن بارخ کر کے آپ وہاں نہیں رہ سکتے. اتنی بڑی نیکی کمانے کے لیے آپ کے پاس چار دن بھی پورے نہیں. تو یہ دیکھے بغیر کہ سنت اور واجب اور کیا ضروری ہے, یہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حج کیسے کیا. آٹھ تاریخ کو منا میں رہے, ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی, دوسرے دن کی فجر وہاں پڑھی, پھر عرفات تشریف لے گئے, پھر مزدلفہ میں رات گزاری, پھر منا میں تین دن گزارے. تو حج کے تمام وہ مناسک جو مناسک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کیے ان کو اسی طریقے پہ انجام دیا جائے. ہر نیکی کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ نیکی اور وہ کام اور وہ عمل اس طریقے پہ انجام نہیں دیا جائے گا جس طریقے پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیا, وہ عمل قبول نہیں ہوگا. ہم اس بات کے مکلف ہیں, ہم پہ واجب ہے اور دین مکمل ہو گیا. ہم اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز باہر سے لا کر شامل نہیں کر سکتے, اور دین کی کوئی چیز نکال باہر نہیں کر سکتے, دین مکمل ہو گیا. اور چوتھی شرط, اگر یہ عبادت مالی عبادت ہے تو اس عبادت کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ جو مال پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ حلال کا ہو. اگر کمائی حرام کی ہے تو اس حرام کمائی سے کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی. جس طریقے پہ کئی احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے قصداً نماز کو ضائع کر دیتا ہے اور وہ بے نمازی بن جاتا ہے، بے نمازی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب کتنے وہ حاجی اور عمرہ کرنے والے ہیں جو حج کے ایام میں منا اور عرفات میں بھی فجر کی نماز صحیح وقت نہیں پڑھتے، اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی زندگی میں یہ تبدیلی نہیں آتی کہ پانچوں وقت کی نماز جماعت سے اپنے وقت پہ ادا کی جائے، جبکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے، اس پہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ بے نمازی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. زکوٰۃ، صدقہ، عمرہ، حج، نفل، کوئی بھی نیکی ہو اس کی، اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی. چاہے ہر سال عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ بے نمازی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا. اسی طرح اگر مال جو حج کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ مال جو عمرے کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ مال اگر حرام ہے، سودی پیسہ ہے یا رشوت کا پیسہ ہے یا ناجائز طریقے پہ لیا گیا حرام پیسہ ہے، وہ پیسہ، اس پیسے سے کی گئی یہ عبادت قبول نہیں ہوتی. یا حج اور عمرے کا سفر غلط سفر کا طریقہ اور غلط ذرائع کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی سرکاری خرچے پہ حج کیا گیا ہے. سرکاری پیسہ قوم کی امانت ہے. اگر یہ حج کرنے والا اس سفر کا مستحق نہیں تھا، اتنا غریب اور مسکین اور نادار اور مفلس ہے، اس کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے، جب پیسہ نہیں ہے تو حج آپ پہ فرض نہیں ہے. حج کی فرضیت کا پہلا معاملہ یہ ہے، قرآن نے بھی کہا، حدیث میں بھی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کی استطاعت ہو اس پہ حج فرض ہے. جب آپ پر حج فرض نہیں ہے، چونکہ آپ کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے، تو پیسہ مانگ کر اگر آپ حج کریں گے تو آپ بجائے خود ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور اگر کسی اور وجہ سے آپ نے سرکاری پیسہ استعمال کیا، قوم کا پیسہ استعمال کیا اور آپ نے حج کیا، تو یہ سارا سفر گناہ کا سفر ہے اور سارا پیسہ حرام کا پیسہ ہے. ایک ایک پائی کا اللہ کے ہاں کل کو حساب دینا ہے. تو سرکاری خرچ پہ جو حج کیا جاتا ہے، یہ تو اللہ کے اس اسلام کے اس بنیادی رکن سے، بلکہ اللہ سے کھلا ایک سنگین مذاق ہے. اور یہ حج نہ ہوا، یہ نزہہ یعنی تفریح ہوئی اور ایک ٹور چکر ہو گیا آپ کا، اسی بہانے آپ خریداری اور شاپنگ بھی کر لیتے ہیں اور فائیو سٹار ہوٹلوں میں قیام کا عام بھی ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ کمائی حلال ہو، اس طریقے پہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ حرام کمائی والا، جس شخص کے پیٹ میں کمائی حرام کی ہو، ناجائز ذرائع سے جو آمدنی ہوتی ہے اور سرکاری طور پر جو مال لیا جاتا ہے، سرکاری طور پر جو مراعات حاصل کی جاتی ہیں، سب حرام ہے. تو جب یہ شخص اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، اے میرے بندے، تیری پکار میں کیسے سنوں، اس لیے کہ تیرے پیٹ پہ جو غذا ہے وہ حرام کی، تیرے بدن پہ جو کپڑا ہے وہ حرام کا. تو میں حرام کے اس فعل کو انجام دینے والے شخص کی پکار نہیں سنتا. تو یہ چیز ضروری ہے کہ کمائی حلال کی ہو، اگر کمائی حرام ہے تو حج قبول نہیں ہوتا. اور اب تو یہ عمرہ کثرت سے کرنا ایک فیشن بن گیا ہے، حج ہر سال کرنا ایک فیشن بن گیا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بدترین مجرم، جن کو سب جانتے ہیں کہ یہ عادی مجرم ہے، یہ دین کا، مسلمانوں کا، اسلام کا کھلا دشمن ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہر سال عمرہ اور حج کرتے ہیں. تو یہ کوئی عجیب بات اس لیے نہیں ہے کہ ابو جہل بھی اسی حرم کا طواف کیا کرتا تھا. ابو جہل کی روحانی اولاد اگر آپ دور دراز سے آ جائے اور طواف کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو اس طرح حج اور عمرہ اگر ناجائز ذرائع سے کیا جائے، ناجائز راستے سے کیا جائے، ناجائز مال سے کیا جائے، تو یہ خود اپنے آپ کو آتش جہنم کا مستحق بنانے کا ایک عمل ہے. اللہ کے ہاں ایسا عمل قبول نہیں ہوتا. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان سے اس دور جاہلیت کے مشرکی اچھے تھے کہ جب حرم کی تعمیر ہو رہی تھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد کے دور میں جب پیسہ انہوں نے جمع کرنا چاہا تو مکے والوں نے یہ کہا کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں صرف وہ پیسہ دینا جو صاف اور پاک اور حلال پیسہ ہو. تو سب نے اپنی کمائی کا وہ حصہ دیا جن کے بارے میں مشرکوں کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ حلال ہے. اس کمائی سے انہوں نے جدہ آ کر ایک جہاز خریدا جس کی لکڑیاں یہاں پڑی ہوئی تھیں, وہ پھنس گیا اور اس کو لے جا کے انہوں نے اس لکڑی کی تعمیر سے اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں اس لکڑی کو اور پتھروں کو اور گارے مٹی وغیرہ کو استعمال کیا, حتیٰ کہ وہ پیسہ ختم ہو گیا. جب وہ پیسہ ختم ہوا اور تعمیر تھوڑی سی رہ گئی تب انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس حلال پیسہ نہیں بچا اس لیے ہم تعمیر کو یہی روک دیتے ہیں, جب حلال پیسہ آئے گا تو تعمیر کر لیں. اس دور کا مشرک بھی اللہ کے اس گھر کی حرمت سے واقف تھا, اور یہ تو سلف صالحین سے منقول ہے کہ حرام کمائی والا اور وہ کہ جو عادی مجرم ہوتا ہے جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تو بھی مردود ہے اور تیرا تلبیہ بھی مردود ہے, ہمیں قبول نہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. تو نیکی کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے, اور یہ مسلمہ بات ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے برا ہو یا اچھا ہو اس کا اثر اس کی زندگی پہ ضرور پڑتا ہے, سب سے پہلا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے. اسی لیے جب تقویٰ کا ذکر آیا تب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاثا, اپنے دل کی طرف تین بار اشارہ کیا, فرمایا تقویٰ یہاں ہے, یعنی نیکی کرنے کے بعد اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے. اس لیے کہ دل ہی وہ مرکز ہے, اگر یہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے. متفق علیہ حدیث میں نعمان ابن بشیر روایت کرتے ہیں, وہ طویل حدیث ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے ان الحلال بین وان الحرام بین, آخر میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو, اگر یہ ٹکڑا ٹھیک ہو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے, یہ لوتھڑا ٹکڑا خراب ہو جائے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, وہ دل. اسی طرح گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پہ پڑتا ہے. امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور ترمذی کی سنن میں یہ حدیث موجود ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم جب کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے, اگر یہ صدق دل سے توبہ کر لے وہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے, اگر توبہ نہ کرے دوسرا کبیرہ گناہ کر لے دو نقطے بن جاتے ہیں, تین گناہ کرے تین نقطے بن جاتے ہیں, کثرت سے گناہ کرے پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. وہ دل چیز ہی کتنی بڑی ہے, جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس دل کو وہ بیماری لگتی ہے جس کا ذکر سورہ متففین میں ہے, کلا بل ران علی قلوبہم, دل کو ران کی بیماری لگ جاتی ہے, اور جب یہ بیماری لگ جائے تو دل پہ پھر مہر لگ جاتی ہے, اور جب دل پہ مہر لگ جائے تو پھر اس دل کا مالک یعنی یہ دل والا آدمی جس کا ایسا دل ہو جائے وہ ہدایت والی بات کی طرف نہ دیکھنا گوارا کرتا ہے, نہ سننا گوارا کرتا ہے, نہ اس طرف جانا اس کے دل کو گوارا ہوتا ہے. تو نیکی کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے, اور پھر اس کا عمل یہ بتاتا ہے. امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں اور ہم نیکیاں کرتے ہیں تو یہ کیسے ہم اندازہ لگا لیں کہ ہماری حاضری قبول ہو گئی؟ امام نے فرمایا کہ حج یا عمرہ کرنے کے بعد اگر تم اپنی زندگی میں یہ تبدیلی پاؤ کہ نیکیوں کی کثرت ہو جائے, گناہ کم ہو جائیں, یا کم از کم تمہارے دل میں یہ رغبت پیدا ہو جائے کہ اب تو گناہ چھوڑ دو, اب تو حاجی بن گئے, اب تو عمرہ کر لیا, تو فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ تمہاری حاضری قبول ہو گئی. اور اگر معاملہ ایسا ہو جیسا کہ اس دور میں ہو رہا ہے کہ کثرت سے عمرے بھی کر لیے جاتے ہیں اور حج بھی لوگ کرتے ہیں, اس کے باوجود زندگی میں دور تک تبدیلی کے کوئی آثار نمایاں نہیں, اور جدہ میں رہنے والوں کے لیے تو خاص امتحان ہے, مکہ میں رہنے والوں کے لیے خاص آزمائش ہے, مدینے میں رہنے والوں کے لیے خاص آزمائش ہے کہ جہاں ان مبارک مقامات میں یا ان مبارک مقامات کے قریب رہنا ایک سعادت ہے، خوشبختی ہے، اچھی بات ہے، وہیں ساتھ یہ اس شخص کا امتحان کا آزمائش بھی ہے. ان مبارک مقامات میں جہاں ایک نیکی کا ثواب بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک نافرمانی کا عذاب اور اس کی حرمت بھی شدید ہے. اور وہ لوگ کہ جو یہاں پر رہ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، مکہ اور مدینہ میں رہ کر، جدہ جو بوابہ ہے حرمین کا، دروازہ ہے، یہاں پر رہ کر یا بار بار حرم کی حاضری سے کثرت عمرہ اور کثرت حج کی باوجود زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، تو وہ اپنا خود جائزہ لیں اور محاسبہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شخص ان ازلی بدبختوں میں سے ہے جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اس کو ہدایت نہیں ملے. اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ کے اس گھر کو ایمان بھری نگاہ سے دیکھے، اس کے بعد اس کی نگاہیں کسی حرام چیز کو دیکھ کر بھی وہ لذت محسوس کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص اللہ کے اس گھر کے سامنے حاضر ہو اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ، تجھ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، میرا سر تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. اور جب وہ باہر نکلے تو سب سے پہلے وہ ان کے سامنے سر جھکائے جو اس کے رب کے دشمن، جو اس کے دین کے دشمن، جو اس کے قرآن کے دشمن. کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاضری نہیں ہوئی، حاضری آپ کی نہیں لگی. آپ آئے اور چلے گئے، حاضری لگائیے، حاضری لگا کے جائیے. آپ آئے، مال خرچ کیا، یہاں رہے، لیکن حاضری لگائی نہیں آپ نے. حاضری صحیح طریقے پر لگائی تاکہ رجسٹر میں لکھ لیا جائے، جیسے ماسٹر طالب علم کا نام لکھتا ہے اور روزانہ حاضری ہوتی ہے، اور اگر طالب علم یہ بتا دے کہ میں حاضر ہوں تو لکھ دیا جاتا ہے، اس کی حاضری قبول ہوتی ہے. تو حاضری لگاؤ ورنہ غیر حاضر شمار ہوگی. تو حرم کی حاضری، سب سے پہلے حاجی جب حرم کی حاضری کا ارادہ کرتا ہے اور حرم کی حاضری کے لیے حج اور عمرے کے ارادے کے بعد یہ لباس پہنتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لباس کیسا عجیب لباس ہوتا ہے. اس لباس کو ہم احرام کہتے ہیں. احرام کو احرام کہتے ہی اس لیے ہیں کہ احرام کے پہننے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد کئی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے احرام کو احرام کہا جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ نہیں، کہ احرام پہننے کے بعد آپ نے 10 دن 8 دن 5 دن ایسی پابندی قبول کر لی کہ آپ خوشبو بھی نہیں لگاتے، حالانکہ خوشبو لگانا سنت، اپنی اہلیہ کے پاس بھی نہیں جاتے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور آپ وہ حلال اور مباح اور جائز کام بھی نہیں کرتے جن کاموں کے کرنے کا حکم خود آپ کو اللہ دے رہا ہے، اس کو رسول دے رہا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ آپ 5 دن 6 دن 8 دن ان کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے، اس پابندی کو قبول کرتے ہیں. لیکن جو ہی احرام کھول دیا جاتا ہے اور جو ہی کپڑے پہن لیے جاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب زندگی بھر کے لیے ہماری چھٹی ہوگی، اب ہم پہ کوئی پابندی نہیں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. احرام کا لباس ہماری تربیت کے لیے ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح احرام کے لباس میں تم نے پابندیاں قبول کی ہیں، اسی طرح مسلمانی کا لباس جو تم نے اوڑھ اور پہن لیا ہے زندگی بھر، تم نے پابند رہنا ہے. کوئی بھی نافرمانی کرو گے تمہیں دم دینا پڑے گا، اور دم یہ ہے کہ صدقہ دل سے توبہ کرو گے، ندامت کا اظہار کرو گے اور پکا وعدہ کرو گے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ توبہ، کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس گناہ کو ترک کر دیا جائے، فوراً چھوڑ دو اس گناہ کو، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کی ندامت کا اظہار کرو. احرام کا لباس حاجی اور عمرہ کرنے والے اور ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت خاتون کو یہ بتاتا ہے کہ جو پابندی 5 6 8 دن تم نے قبول کی ہے، یہ پابندی پوری زندگی کے لیے ہے. مسلمانی کا لباس پہنا ہے تو اللہ نے یہ کہہ دیا تلک حدود اللہ، ہم نے حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں سے آگے تم نہیں نکل سکتے. اگر حدیں پھلانگو گے تو تم اپنے آپ پہ ظلم کرو گے. تو جب احرام کی حالت میں حلال چیزیں حرام ہو گئیں اور آپ نے قبول کر لیا، اپنی باقی زندگی میں وہ چیزیں کہ جو جن کی اصل ہی حرام ہے، جن کو قرآن نے حرام کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا، ان حرام کاموں کے قریب کیوں آپ جاتے ہیں؟ تو یہ درس اور عبرت اور سبق ہے ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے کہ احرام کا لباس پہن کر تم اپنے نفس کی تربیت کرو، دوسروں تک اس بات کو پہنچاؤ کہ پوری زندگی مسلمان بن کر اگر رہنا ہے، مسلمان بن کر جینا ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت بھی تمہیں اسلام پر آئے، خود قرآن نے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مت مرو مگر اسلام کی حالت میں، اور مسلمان بن کے وہ شخص مرے گا جس کی زندگی مسلمان بن کے گزرے گی، زندگی ساری اگر غیر کی غلامی میں گزری، دوسروں کا نام لیتے رہے اور دوسروں کی فکر کو غالب کرنے کے لیے توانائیاں اور صلاحیتیں استعمال کرتے رہے، تو مرتے ہوئے نہ کلمہ نصیب ہوگا اور نہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور یہ احرام کا لباس پہن کر پھر یہ شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے. پھر ہمیں سبق یہ ملا کہ تم مسلمان ہو، تمہاری زبان پر کبریائی کے لیے اگر کسی کا نام آ سکتا ہے صرف اللہ کا نام آ سکتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر اور لبیک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب یہ کہا تو تم نے اللہ کی اس توحید کا اعلان کر دیا. اور پھر احرام کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ تمام مسلمان ایک لباس میں منا میں جمع ہوتے ہیں، عرفات میں جمع ہوتے ہیں، حرمین میں جمع ہوتے ہیں. اتنا بڑا بین الاقوامی اجتماع، ایک لباس، ایک زبان، ایک کلمہ، ایک عبادت، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری امت تمہاری ایک امت ہے. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون، ایک تمہارا میں رب ہوں، تم ایک امت ہو، اس بات کو کبھی نہ بھولنا. لیکن قرآن نے یہ کہا، افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ زبرہ کل حزب بما لدیہم فرحون، لوگوں نے الگ الگ گروپ اور فرقے اور مسلک اور پارٹیاں بنا لی، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ صرف میں حق پہ ہوں، اپنی دنیا میں وہ خوش ہے، جبکہ اسلام نے یہ بتایا کہ اسلام میں وحدانیت اور اجتماعیت، اجتماعیت ایسی کہ مسلمان ہمیشہ مسلمانوں کو جوڑنے کی فکر کرے، توڑنے کی فکر نہ کرے، کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے الگ نہ کیا جائے، اور کسی پارٹی، جماعت، مسلک، فرقے کا الگ تشخص نہ ہو. کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ ان کا تعارف اس طریقے پہ کرائیں گویا کہ یہی آپ کے ہیں، باقی یہ دوسرے یہ باہر کے ہیں، بلکہ تمام مسلمان بھائی ہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا بھائی ہے، اور سارے مسلمانوں کی جماعت ایک ہی ہے. اجتماعیت ایسی ہو کہ مسلمان ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے، اور یہ فکر ہم نے عام کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر اس چیز کو بھی ہم نہ بھولیں کہ مسلمان، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ یہ سرنڈر ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اس کو اسلام سے مان لیا. اب مسلمان کی زندگی میں اس کا کوئی بھی عمل اپنی مرضی کا نہیں ہے. شادی بیاہ کی تقریب ہو، نکاح ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، تجارت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی اپنی مرضی اب باقی نہیں رہی. اب جو کام بھی ہوگا وہ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق ہوگا. تو حج کرنے والے لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ جو یہاں آتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو یہاں مقیم ہیں